الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس الحديث صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم جب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ سعادت نصیب فرمائی کہ اپنے مرشد اور اپنے شیخ عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اقدس صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی. تو حضرت کیا جو عجیب باتیں سنی اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کے عجیب عنوانات. ارے بیٹا سیدھے بیٹھو. تو ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی دوستی اور ولایت کو مانگو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ولی اور اللہ تعالیٰ کے دوست بن سکتے ہیں. اور سمجھایا کہ یعنی ہم نہیں بن سکتے وہ بنا سکتے ہیں. یہ اللہ سے فرمایا تم یہ کام کرو کہ تم اللہ سے دعا مانگو. حضرت کا بڑا پیارا شعر ہے کہ ان کا دامن اگرچہ دور سہی ان کا دامن اگرچہ دور سہی ہاتھ اپنا بھی تم دراز کرو. تم کوشش تو کرو. دیکھیے کوئی چیز دور ہوتی ہے انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے اچھلتا ہے. تو ان کا دامن اگرچہ دور سہی ہاتھ اپنا بھی تم دراز کرو. تم اللہ سے مانگو تو صحیح کم سے کم اتنا تو قدم اٹھاؤ کہ اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں اپنا بنا لے ہمیں اپنا دوست بنا لے. اس بات کو سمجھایا اور بات یہ تھی کہ ذہنوں میں یہ تھا کہ اور بات واقعی ہے کہ ہم جیسے ناپاک حقیر محدود گناہگار بندے اللہ تعالیٰ کے دوست کہاں بن سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنا دوست بنا سکتے ہیں. سبحان فرمایا مانگو اور فرمایا کہ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست نہ ہمیں اپنا دوست نہ بنانا ہوتا تو کبھی اللہ تعالیٰ اپنے اس راز کو ظاہر ہی نہ فرماتے کہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ کہ ایمان والوں تقوی اختیار کرو. فرمائیے راز ہی ظاہر نہ فرماتے. کیا مطلب اس میں کیا راز ہے کہ تقوی اختیار کرو؟ اس میں یہ راز ہے کہ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون ہمارا کوئی ولی کوئی دوست نہیں ہے مگر وہ لوگ جو تقوی سے رہتے ہیں. تو اب قاعدہ یہ کہ دلالت التزامی سے اس کا ترجمہ ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کا کہ اے ایمان والو ہمارے دوست بن جاؤ. تو جب وہ ہمیں فرما رہے کہ ہمارے دوست بن جاؤ اور حضرت نے عجیب بات فرمائی فرمائے کہ دیکھو دنیا میں قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی کا ملازمت کرتا ہے نا تو ملازم کو مالک کبھی اپنا دوست نہیں بناتا. آقا غلام کو اپنا دوست نہیں بناتا. اس کو آزاد کر دے گا اس پر مہربانیاں کر دے گا اس کو مراعات انسینٹیوز اور بہت ساری چیزیں دے دے گا لیکن دوست نہیں بنائے گا. لیکن حضرت والا رحمت اللہ علیہ میرے شیخ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کے دیکھو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دیکھو کہ ہم جیسے ناپاک غلیظ اور گندے بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دوستی کی پہل فرما رہے ہیں. یہ حکم دینا کہ تم ہمارے دوست بن جاؤ، یہ بھی کتنی بڑی بات ہے کہ وہ بندے جو اس بات کا تصور نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ کے دوست بنیں گے، وہ اللہ تعالیٰ فرمائے تو ہمارے دوست بن جاؤ. تو میرے شیخ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں. اب اس کے لیے شرط صرف کتنی سی رکھی؟ گناہ چھوڑو، کوئی بڑی بڑی شرط نہیں. دنیا میں تو انسان کوئی کام کرواتا ہے تو کتنی بڑی بڑی شرطیں رکھواتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک بہت پرانے جاننے والے تھے، ان صاحب کا ایک لڑکی سے دل لگ گیا، تو انہوں نے رشتہ بھیجا تو لڑکی کے باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہاری شادی کریں گے، پہلے تم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تو بن کے دکھاؤ. اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا آپ سمجھتے ہیں دنیا میں اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس بندے نے اتنی محنت کی کہ گولڈ میڈل لیا، اور جب اس کے بعد چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا تو پھر دوبارہ اس نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی تمہاری تنخواہ، یہ میں آج سے 90 کے زمانے کی بات کر رہا ہوں جناب، تمہاری تنخواہ کم سے اچھا اس کی جو نوکری لگی نا 16,000 روپے نوکری لگی، اور یہ اس زمانے کی بڑی اچھی تنخواہ تھی، 92 کی بات کر رہا ہوں، 16,000 روپے تنخواہ بھی اور گاڑی بھی اور پیٹرول بھی. تو جب انہوں نے رشتہ دوبارہ ڈالا تو اس نے کہا اس کے باپ نے کہ نہیں کم از کم 20,000 تو تنخواہ ہونی چاہیے. اس کی تنخواہ 20,000 بھی کیا، ماشاءاللہ وہ بڑا آگے 20,000 کیا، لاکھوں تک تنخواہ پہنچی اس کی. تو دیکھیے دنیا میں بھی ایک لیلا سے تعلق کے لیے انسان کتنی محنت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور تعلق کے لیے محنت نہیں رکھی، بلکہ اتنی آسان چیز کو چھوڑنے کو حکم فرمایا کہ جس کو ہم برا خود برا سمجھتے ہیں، یعنی گناہ چھوڑ دو اور ہمارے ولی اور دوست بن جاؤ. یا یہ نہیں فرمایا کہ جو بڑی بڑی عبادت کرنے والے ہیں، جو بڑی مشقتیں کرنے والے ہیں وہ مجاہدات نہیں، صرف گناہ چھوڑنے والوں کو اپنا ولی اور اپنا دوست فرمایا. کتنا آسان رکھا اپنی دوستی کو، یہ مضمون میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں. فرماتے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کو سب پر فرض فرمایا. اس لیے کوئی یہ بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ نے آپ کی دوستی اتنی مشکل تھی. اب ایک بات کہتے کہ جسے آپ جی گناہ چھوڑنا تو مشکل ہے، تو بات یہ کہ گناہ چھوڑنا مشکل نہیں ہے، گناہ چھوڑنا مشکل نہیں ہے. اصل میں ہوا یہ کہ ہم نے گناہ کو اپنی بری عادت میں شامل کر لیا. گناہوں کو ایسی عادت بنا لیا، بری عادت بنا لیا، تو اس کی وجہ سے اب ہمیں یہ لگتا ہے گناہ چھوڑنا مشکل ہے. ورنہ گناہ کرنا بری بات ہے، اور بری بات کا قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو عوام کی نظر زمانے کی نظر میں بری ہو تو اس کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک شرط کیا رکھا کہ گناہ چھوڑ دو. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہوں کے کنکر پتھر چھوڑو اور ہمارے ولی اور ہمارے دوست بن جاؤ. لہذا ایک بزرگ فرماتے ہیں اللہ اکبر، حضرت شیخ سنایا کرتے تھے کہ جماد چند دادم جا خریدم، کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں چند کنکڑ پتھر دیے اس کے بدلے میں اللہ کو پا لیا. بحمد اللہ کہ عجب ارضا خریدم، الحمد للہ کہ اللہ تعالیٰ کو تو میں نے بہت سستا پایا. کہ گناہ کے تقاضے ایسی چیز ہے کہ ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، ہم کسی سے ذکر نہیں کر سکتے. ہیں مولوی صاحب آپ بھی ایسی حرکت، یہ دل چاہ رہا آپ کا، اور اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں کہ جو تقاضا ہے اس تقاضے کو منع نہیں کیا، تقاضا رکھا. اور کتنا ہی برا اگر بندے کا تقاضا ہو رہا ہے تو اس تقاضے کو منع نہیں کیا، اس تقاضے پر عمل کو منع کیا. اور فرمایا کہ یہی حضرت فرماتے تھے کہ یہ تقاضے کو تقوی کی بھٹی میں ڈال دو، اسی سے تقوی کی جو ایندھن یہ تقوی کے یہ تقاضے کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف میں ڈال دو تو اسی سے تقوی کا جو حمام روشن ہو جائے گا. اللہ اکبر. اسی کو معرومی نے یہی فرمایا نا کہ ازو حمام تقوی روشن است، کہ یہی تو وہ تقاضے ہے کہ جس سے تقوی کا جو حمام ہے وہ روشن ہوتا ہے، روشن رہتا ہے. اس لیے تقاضے یہ بری چیز نہیں ہے. ہاں البتہ تقاضے کو پکانا، تقاضے کو جمانا یہ بری چیز ہے. تقاضا خدا ہے، آتا رہے لاکھ آتا رہے، اس پر عمل کرے. عمل جب تک نہیں کر رہا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ حضرت فرماتے تھے جس کو تقاضے جتنے زیادہ ہوں گے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کا اور دوستی کا حمام اتنا تیز ہوگا اس کا، تیز والی اور تیز ہوگی. کیونکہ جتنا تقاضوں کو روکے گا اتنا محنت ہوگی، جتنی محنت ہوگی اتنی اس کے اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت میں تیزی بڑھے گی. اس لیے تقاضے کو بھی منع نہیں کیا بلکہ رکھا ہمارے اندر اور حکم دے دیا کہ تقاضے پر عمل مت کرنا، بس اسی عمل نہ کرنے سے. حضرت سمجھاتے تھے دیکھو پانی پر جھٹکا لگتا ہے تو اس سے بجلی پیدا ہوتی ہے، فرمایا تھا جب دل پر جھٹکا لگتا ہے اس سے تجلی پیدا ہوتی ہے. اور جس کے جھٹکے جتنے زبردست ہوتے ہیں تو بجلی تجلی اتنی زبردست ہوتی ہے. جسے کہتے ہیں نا جی اتنا ڈیم بنائیں گے اس سے اتنی بجلی پیدا ہوگی، جتنا بڑا ہوگا اتنی بجلی زیادہ پیدا ہوگی. تو میرے دوستو جس کے تقاضے جتنے شدید ہوں گے، جتنے زیادہ ہوں گے اتنی اس کی جو ہے تجلی اتنی زیادہ ہوگی. حضرت کا شعر ہے تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں. ہر آدمی کے تقاضے الگ ہیں نا، یعنی اس کو اور یوں سمجھے، چلو آج کل کی ذرا سمجھاؤں کہ رومانٹک جس کا مزاج جتنا زیادہ ہے تو اس کے گناہ کے تقاضے اتنے زیادہ ہوں گے. مزاج ہے نا، اب ایک آدمی کا مزاج ہے مان لو 10 ڈگری، ایک کا مزاج ہے 50 ڈگری، تو 50 ڈگری والے کو تکلیف زیادہ ہوگی نا، جس کو تکلیف زیادہ ہوگی اس کو اجر بھی زیادہ ملے گا. یہ بات سمجھ تو حضرت فرماتے ہیں گناہ چھوڑ اللہ کے ولی بن جا. اب رہی بات ایک کیا عجیب، دیکھو دین سکھانے کا کیا سلیقہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ آپ کوئی کہہ دیں کہ جی گناہ کی تو ایک فہرست ہے، سب گناہوں کو کیسے ایک دم چھوڑے، تو فرماتے تھے اس کے لیے 5 کام کر لو. ایک سلیبس نصاب بنایا، فرمایا ان 5 کام پر عمل کی برکت سے تمام گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا. گویا کہ کام آسان کرنے، یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو عطا فرماتے ہیں کہ کام آسان کرنے کا نسخہ. اس لیے کہتے ہیں نا کہ جی امتحان میں جب پرچہ آتا ہے تو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو پہلے جو تمہیں آتا ہو نا وہ جلدی سے کر لو، اور یہاں تک کہ اگر کوئی سوال زیادہ طویل ہو اس کو پہلے مت کرو، کہ اس کی وجہ سے دوسرے سوال بھی رہ جائیں گے. پہلے آسان والا کر لو. امتحان کے پرچے کا یہ اصول سمجھاتے نا کہ بھائی جو تمہیں پہلے آتا ہو نا جو چھوٹا اس کو پہلے کر لو، تاکہ دل خود ہی بڑھے گا کہ جی اتنے کرتے جائے گا جلدی جلدی کرتے جائے گا تو دل بڑھے گا. تو میں آسان کام پہلے کر لوں. جیسے حضرت فرماتے تھے دیکھو سنتوں پر عمل کرنا ہے تو پہلے اس سنت پر عمل کر لو جس میں تمہیں مخلوق بھی کچھ نہیں کہے گی تمہیں بھی کچھ نہیں ہوگا. اور وہ سنت کیا ہے؟ اوپر چڑھے کہا اللہ اکبر، نیچے اترے کہا تو کہا سبحان اللہ. اب ان سنتوں پر عمل کی برکت سے جو نور پیدا ہوگا، جو نور سنت ملے گا، اس نور وہ نور اور نور کو کھینچے گا. یہ قاعدہ ہے، نور نور کو کھینچتا ہے. لہذا فرمایا کہ اب یہ جیسے سبحان اللہ کی سنت ہے کہ نیچے اترے تو کہا سبحان اللہ، اوپر چلے تو کہا اللہ اکبر. جیسے گاڑی ہے، بس ہے، لفٹ ہے، اوپر جا رہی ہے تو کہا اللہ اکبر، نیچے اتری کہا سبحان اللہ، سیڑھی سے نیچے اتری کہا سبحان اللہ. تو اس کی برکت سے اب وہ جو نور پیدا ہوگا، پھر اس کے اندر ہمت بھی پیدا ہو جائے گی کہ یہ شادی میں بھی جائے گا، وہاں بھی اپنی انگلی سے پلیٹ کو صاف کرے گا. کیونکہ نور اتنا آ جائے گا نا، اب مخلوق کی پرواہ اس کے دل سے نکل جائے گی. ابھی تو ڈر لگتا ہے نا کہ یار اگر ہم نے پلیٹ صاف کی, ہم نے ہاتھ سے کھانا کھائے گا تو یہ کیا بولیں گے, اچھا تم بھی دقیانوسی ہو. حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ ہاتھ سے کھانا کھانا یہ آسان ہے, فائدے بھی ہیں آسان بھی ہے, کیونکہ سنت میں آسانی بھی ہے راحت بھی ہے. اور یہ بات حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ ایک دفعہ مصر کے جامعہ ازہر کے ذرا روشن خیال اور ماڈرن قسم کے ایک علامہ صاحب آئے, تو وہ کانٹے سے کھا رہے تھے اور حضرت ہاتھ سے کھا رہے تھے, تو انہوں نے ایک تو خود بھی کام کے اوپر سے کہنے لگے آپ بھی تو کانٹے سے کھائیں, تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے دیکھو مجھے بھی کانٹا دیا. اب آپ دیکھیں جو کانٹا ہوتا ہے نا اس میں بھی چار ڈنڈیاں لگی ہوتی ہیں چار, وہ تو فرمایا دیکھو لیکن میرے کانٹے کی خصوصیت یہ ہے کہ میرے کانٹے میں یہ اس بات کی صلاحیت موجود ہے کہ یہ کھانے کے ٹیمپریچر یعنی حرارت کو سمجھتا ہے کہ کھانے میں ہاتھ ڈالا اوہ کھانا گرم ہے پیچھے کر لو بھائی. اب یہ ٹیمپریچر کانٹے میں ہوتا ہے, لہذا کانٹے میں ڈالا منہ میں ڈو کیسا عجیب حال ہوتا ہے کہ انسان منہ جل جاتا ہے گرم گرم کھا لیتا ہے, لیکن اللہ نے ہاتھ میں صلاحیت رکھی ہے کہ وہ انگلی ڈالتا ہے اور انگلی ڈال کر پتا چل جاتا ہے کہ یہ کھانا ٹھنڈا یا گرم ہے, یا کھانے کے قابل ہو گیا اتنا گرم ہو کہ کھانے کے قابل ہو جائے. ایک بات. دوسری بات اس کی یہ کہ یہ وہ جو کانٹا ہے اس کانٹے سے اگر منہ کو دانتوں کو لگ جائے تو خون نکل آتا ہے, دانت کو نقصان پہنچ جاتا ہے, لیکن یہ کانٹا جو اللہ نے ہمیں ہاتھ کی صورت میں عطا فرمایا آپ کے دانت نہیں ہول کھلیں گے, منہ کو لگ بھی جائے کوئی نقصان نہیں ہے دانتوں کو, ایسا اللہ نے رکھا. تیسرا فائدہ یہ کہ وہ کانٹا پتہ نہیں کس کس منہ میں جاتا ہے, چاہے دھو بھی لے پاک ہو گیا لیکن پھر بھی جاتا تو کتنوں کے منہ میں نا. تو اور یہ کانٹا صرف ہمارے منہ میں جاتا ہے, اس لیے جتنا ہائیجینک ہے دوسرے کانٹے اتنے ہائیجینک نہیں ہیں. اور پھر اس کانٹے کی خصوصیت, اس کانٹے کا آپ نے دیکھا نا یوں پکڑتے بوٹی یوں ماری بوٹی اڑتی بھی وہاں جاتی ہے, یہ بھی تماشا دیکھا نا. اور ہاتھ والا کانٹا اللہ نے اس میں ایک گرفت رکھی ہے, گرفت رکھی ہے کہ انسان اپنی گرفت سے اس کو پکڑتا ہے, وہ ایسے نہیں ادھر ادھر پھرتی. کتنی بڑی یہ تو حضرت نے چونکہ وہ عقل کا آزمودم عقل دور اندیشرا باز باد عظیم دیوانہ سازم خیشرا, میں نے عقل کو بہت آزمایا لیکن اللہ کو نہ پا سکا, اس کے بعد میں اللہ کا عاشق دیوانہ بن گیا بس میں نے اللہ کو پا گیا, میں نے اللہ کو پا لیا. باد عظیم دیوانہ سازم خیشرا, بس میں اللہ کو پا گیا. جب میں اللہ تعالیٰ کا دیوانہ بنا تو پھر میں نے اللہ کو پا لیا, پہلے میں عقل سے دیکھتا رہا عقل سے اللہ تعالیٰ کو پانے کی فکر کرتا رہا, لیکن آزمودم عقل دور اندیش رہا, جب تک عقل کا پجاری بنا اللہ تعالیٰ کو نہ پا سکا. لہذا روشن خیالی جب تک کری لیکن جہاں سنت پر عمل شروع کیا اپنے ہاتھ سے کھانا شروع کیا تو نتیجہ یہ ہوا بس اللہ کو پا گیا. اور یہ تو عقل کی باتیں, اور محبت کی بات یہ ہے کہ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سکھایا, اس نے سکھایا پہلے ہاتھ کو دھو, اور یہ بھی تعلیم دی کہ ہاتھ کو دھونے کے بعد صاف مت کرو ایسے ہی رہنے دو. بتائیے انسان کتنی ہائیجینک اور اپنے ہاتھ کو صاف ستھرا رکھنا کتنی اہم اس کی تعلیم ہے کہ ہاتھ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو, اور کھانا شروع کرو تو سب سے بڑھ کر جو چیز ہے کہو بسم اللہ, کیونکہ اصل تو اللہ کے نام سے مزہ ہے, اس لیے کہو بسم اللہ, اللہ کا نام سے شروع کرتا ہوں میں. تو یہ سنت کی برکتیں ہیں. اور فرق سمجھا دیا کیسے کانٹا اور ہاتھ سے کھانے میں کتنے دنیاوی بھی طور پر بھی کتنے فائدے, کہ کھانا وہ اپنے ہاتھ کھانے کے ٹیمپریچر کو بتا دیتا ہے کہ کھانا گرم ہے ٹھنڈا ہے, اور ہاتھ نہیں بتا سکتا وہ کانٹا نہیں بتا سکتا, پھر وہ کانٹا اگر لگ جائے تم منہ کو نقصان، دانتوں کو نقصان، نقصان اور مسوڑوں کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن دانت ہاتھ لگ جائے، ہاتھ اگر انگلی لگ جائے تو نقصان نہیں ہوتا. پھر یہ کانٹا کتنوں کے منہ میں جاتا ہے، اور یہ ہمارے ہاتھ کا کانٹا صرف ہمارے منہ میں جاتا ہے، یہ زیادہ ہائیجینک ہوا نا. اور پھر اس کی گرفت کتنی مضبوط ہے، وہ کانٹا تو اڑتی ہوئی بوٹی وہاں جاتی ہے، اور یہ کانٹے سے کیسی گرفت مضبوط ہوتی ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کو کتنا آسان فرمایا، کہ راحت. کہ اچھا پھر بات کہ اگر اتنے گناہ ہیں تو اتنے گناہوں کی جو فہرست ہے اس کو کیسے چھوڑیں. فرمایا آسان کام کر لو، یہی مضمون چل رہا تھا کہ آسان سنت پر عمل کر لو. جب انشاءاللہ قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی اور عظمت کا جھنڈا جب بلند ہوگا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کو دیکھے گا، مخلوق کو نہیں دیکھے گا. اسے حضرت فرماتے تھے دیکھو اگر تم پانچ کام کر لو اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت کے لیے، تو فرمایا کہ پھر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت اور دوستی کے بقیہ منزل کو طے کرنا آسان ہو جائے گا. اور وہ کام کیا ہے؟ نمبر ایک، اپنے قرآن پاک کو درست کرو. کہ قاری جب قرآن پاک عمدگی سے پڑھ پائے کتنا اچھا لگتا ہے. اس میں آواز نہیں، آواز کی اہمیت نہیں ہے، قرآن پاک کی حروف کی ادائیگی کی اہمیت ہے. اس لیے جو فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے معنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تجوید الحروف و معرفت الوقوف. ترتیل کے معنی کہ حروف کو اس کے مخرج سے صحیح ادائیگی کے ساتھ ادا کرنا، اور یہ معلوم ہو کہاں وقف کر رہے ہیں کہاں نہیں کرنا، یہ ہے ترتیل. ہم لوگوں کا مزاج ہے کہ آواز خوبصورت ہو نا، آواز اچھی ہو تو کہتے بڑا اچھا قرآن پاک پڑھتا ہے، اور وہ کچھ بھی کرتا رہے. اور فن کا آدمی، جو فن کا آدمی ہوتا ہے وہ ادائیگی حروف، غنہ، مد، ادغام وغیرہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ بھائی یہ بندہ کیا کر رہا ہے، قرآن پاک کیسا پڑھ رہا ہے. اس لیے اس کے لیے فرماتے تھے دیکھو کسی قاری صاحب سے، قاری سے یاری لگاؤ، قاری سے یاری لگاؤ، قرآن پاک کو درست کرو، اللہ کا کلام ہے. اتنا آسان کہ فرمایا کہ 15-20 منٹ اگر روزانہ دے دو انشاءاللہ 2-3 مہینے میں مناسبت پیدا ہو جائے گی. کم سے کم حروف کو سمجھنے لگے گا کہ بھائی ہا اور ہا کا فرق کیا ہے، قاف اور کاف کا فرق کیا ہے، کیونکہ معنی بدل جاتے ہیں. حضرت اس کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو الحمدللہ ہا کے ساتھ، الحمدللہ کے معنی کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں، اور نعوذ باللہ اگر اس کو پڑھا الحمدللہ تو نعوذ باللہ اس کے معنی تو یہ تو نماز کیا توڑے گا، کفر ہو جائے گا، کہ تمام نقائص اللہ کے لیے. قلبن اور قلبن، قاف اور کاف، موٹا کاف پتلا کاف، قلبن کے معنی دل کے ہیں، قلبن کے معنی کتے کے، کتنا فرق ہے. تو یہی فرق ہے جو حروف کا فرق ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے پہلے ذرا، اگرچہ وہ پڑھنا جانتا ہے، حروف پہچانتا ہے، حروف پہچانا نہیں، تھوڑا سا سیکھے کہ جی اس کی یہ مخرج، اس کا یہ مخرج. اور اس کے لیے اب ایک جس کی عمر بڑی ہو گئی، بعض دفعہ زبان پھر علاقائی ایک زبان کا اثر ہوتا ہے، علاقائی زبان کا اثر ہوتا ہے. جیسے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میں گجراتیوں میں جاتا ہوں تو یہ شعر پڑھتا ہوں کہ ہم ایسی لجتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. لیکن محنت کریں، لہذا وہ حروف کی ادائیگی، سبحان اللہ. ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا، عجیب قرآن پاک کا اعجاز ہے، ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا بےچارے جب بات کرتے تو بات صحیح سے کر نہیں پڑ پاتے، کہ جب قرآن پاک پڑھتے تو اللہ اکبر، ایسا عمدہ قرآن پاک کیا جی. اور ویسے گفتگو کرے بےچارے، بازو تو ہوتا ہے اٹکتی ہے زبان یا کچھ، لیکن قرآن پاک پڑھتے تو ایسے مزے سے پڑھتے چلے جاتے کہ اللہ اکبر. تو اس فرق کو سیکھیں، خصوصاً جیسے محنت کرے سورہ فاتحہ پر محنت کرے کہ وہ قرآن پاک یہ روزانہ پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں پڑھتا ہے مسلمان، پڑھتا ہے تو اچھی اس کو سیکھ لے. جیسے حضرت والا ہردوئی ہم میرے دادا شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اب مجہول پڑھتے ہیں. مجہول کی کیا معنی؟ الحمدللہ پڑھنا کیسے چاہیے؟ الحمدللہ. اس کو حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ سمجھاتے تھے, فرماتے تھے کہ ارے بھائی, فرمایا کسی سبزی والے سے بھی پوچھو کہ بھائی وہ کون سی چیز ہے جو بلڈنگ میں لگی ہوتی ہے اور جس میں بیٹھ کے بندے نیچے سے اوپر جاتے ہیں. تو کہے گا ارے مولانا صاحب پتہ نہیں اس کو لفٹ بولتے. تو فرماتے دیکھو کتنا پکا سبق ہے, اس کو کوئی لفٹ نہیں بولتا, لفٹ بولتا ہے. ایک سبزی والا بھی لفٹ بولتا ہے. کہ انگریزی میں گنتی سنو, تو ایک صاحب جو ایسے ہی دنیا ایک صاحب سے پوچھا پڑھا دنیا پڑھا ہے کیا؟ نہیں پڑھی. کہا اچھا گنتی سناؤ انگریزی میں. سنانے لگے 1 2, فرمایا 1 2 3. فرمایا اچھا 2 کو ٹو نہیں پڑھتے؟ کہا نہیں حضرت, 2 ٹو نہیں پڑھتے, 2 پڑھتے. فرمایا یہی تو ہے, جب پیش پڑھے تو الحمدو پڑھے, الحمدو نہیں پڑھے. کیسے کتنے پیارے انداز سے سمجھانا, سبحان اللہ, کہ الحمدو پڑھے للہ. تو اس کی تھوڑی سی انشاءاللہ تھوڑی سی مشق کرے, اور مشق کے معنی کہ اس کے اصول کو سمجھ لیں. یہ ماشاءاللہ بڑی عمر کے حضرات ہیں, وہ تو بچوں کو ذرا, بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ بچوں کو ان کو وہ گویا کہ ایک چیز کی بار بار تکرار کرائی جاتی ہے, اور بڑے ہیں ان کو ایک دفعہ دو دفعہ سمجھایا ماشاءاللہ, اب اس کو کہتے ہیں تھوڑی سی مشق کرو انشاءاللہ قرآن پاک اچھا ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے. اب وہ کہتے ہیں نا کسی بوڑھے کو بولو کہ بھائی, کہے گا میں بوڑھا طوطا کیا, بوڑھا رٹو طوطے کی طرف میں کیا پڑھوں. تو یہ تو سوچے کہ اللہ کا کلام کو جب درست کرے گا اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوں گے کہ دیکھو بوڑھے کو دیکھو میری محبت میں کیسے رٹو طوطا بنا ہے. ذرا زاویہ نظر بھی تو دیکھیے نا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کیا رٹو طوطا لگوں گا, اللہ میاں بھی دیکھیں گے کہیں گے اس بوڑھے کو دیکھو کیسا رٹو طوطا بنا ہے, میری محبت میں دیکھو کیسے مشق کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو قرآن پہلا کام کیا؟ قرآن پاک کو درست کرے, اس کو سیکھیں. انشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہاں مدرسہ موجود ہے, یہاں حضرات موجود ہیں. میرے تو خیال ہے, امید ہے ایسا نظام بھی ہوگا, اور رابطہ کریں انشاءاللہ. نظام ناظم صاحب ہیں, یہ حضرات ہیں, اپنا نظام کو درست کریں انشاءاللہ. جس کو جو جیسے صبح کا وقت ہے یا شام کا وقت ہے, اس کی ماشاءاللہ کوئی ترتیب بننا کوئی مشکل بات نہیں ہے. یہ اپنے علاقوں میں جائے, وہاں پر جہاں جا رہتا ہے وہاں تو ان کے ساتھ قاری صاحب سے سلام دعا دوستی لگا. تو ایک کام ہو گیا, وہ کیا کہ اپنے قرآن پاک کو درست کریں. دوسرا کام کیا کریں کہ ایک مٹھی داری رکھیں. یہ جھنڈا ہے اللہ تعالی کی محبت کا, عشق رسول کا جھنڈا ہے. اور عشق رسول کا جھنڈا صرف ربیع الاول میں نہیں لگانا کہ جی ربیع الاول آ رہا ہے, ربیع الاول آ رہا ہے تو ہم جھنڈا لگا لیں اپنے گھر پر. نہیں, یہ تو عشق رسول کا جھنڈا وہ ہے جو ہر وقت بلند رکھنا ہے. اللہ اکبر, دیکھے نا کتنی خوشی ہوگی. اللہ تعالیٰ کو دیکھو میرے محبوب کی شکل میں آ رہا ہے. حضرت خواجہ صاحب اسی کو فرماتے تھے, فرماتے تھے کہ دیکھو قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا تم کیا لے کر آئے ہو. فرماتے میں تو اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہوں گا تیرے محبوب, کون محبوب؟ صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. اللہ کے لیے رکھے. اب رہی بات کہ پڑوسی کو, دفتر والوں کو, معاشرے کو اچھی نہیں لگے اور کہے کہ صاحب آپ کو داڑھی اچھی نہیں لگ رہی, تو ان سے کہیں کہ عجیب بات ہے, داڑھی تو میرے گال پر ہے, آپ کے گال پر گرانی کیوں ہو رہی ہے؟ داڑھی تو میں نے رکھی ہے, عجیب بات ہے کہ گرانی آپ کو ہو رہی ہے. تو ایک, لیکن داڑھی کیسے رکھے؟ ایک مٹھی سامنے سے, دائیں سے اور بائیں سے, تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے. ایک مٹھی رکھ لیں اور اپنی مٹھی سے ناپے, ایسے پکڑی یہاں سے ایک مٹھی اپنی ناپی, بچے کی مٹھی سے یا حجام کی مٹھی سے نہ ناپے. ہیڈ ڈریسر کے پاس بیٹھے وہاں پہ کمنٹری چل رہی ہے کہ سر آپ کرکٹ میچ دیکھیں, میں ابھی آپ کی داڑھی کا خط بنا دیتا ہوں. اب وہ کمنٹری دیکھتے دیکھتے پتہ چلا داڑھی گئی. اس نے کہا داڑھی, اس نے پوچھا داڑھی سیڈول کر دوں؟ جب یہ ہوش آیا تو پتہ چلا سیڈول کیا ہوتی, ہم خود ڈول بن گئے. یعنی گڈے بن گئے، ایسا حال ہے. تو ایک مٹھی تینوں طرف سے رکھ، اور یہ داڑھی کا بچہ ہے. میرے شیخ ہنس کے فرماتے تھے، فرماتے تھے میں بڈھا ہو گیا، 70 سال کا ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، لیکن یہ بچہ ابھی تک بچہ ہی ہے، یہ بڑا ہی نہیں ہوتا. یہ داڑھی کا بچہ جو اوپر والے ہونٹ کے نیچے طرف ہوتا ہے، اس کا بھی رکھنا ضروری ہے. یہ بھی داڑھی ہی کے حکم میں. سبحان اللہ. حضرت عجیب بات فرماتے، فرماتے تھے دیکھو کائنات میں انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر اللہ کا کوئی پیارا نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو کیسی شکل دی؟ کوئی پیاروں کو خراب شکل دیکھا؟ ماں باپ جاتے ہیں جب کپڑے خریدتے بچے کے لیے، تو کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سا کپڑا خوبصورت ہے، عمدہ ہے، اپنی حیثیت کے موافق اچھا خوبصورت کپڑا لے، اپنے بچے کو پیارا پیارا بنائے. تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو کیسی شکل دے گا؟ سبحان اللہ. اور پھر داڑھی کا حق یہ ہے کہ اس کو دھوئے بھی، اس کو کنگھی بھی کرے، اس کو تیل بھی لگائے، تخصیل، تمشیر اور تدہین، یعنی تیل بازی بھی کرے، تیل بھی لگائے. اور مجھے اس کے ساتھ ہی ہے نا، یہ جڑواں شہر ہے، کہتے نا اسلام آباد اور راولپنڈی جڑواں شہر ہے، یہ جڑواں ملے ہوئے ہیں، یہ یعنی مجھے باریک کر لے بالکل. اگرچہ کوئی مجھے رکھتا ہے تو یہ کنارہ کھلا رکھے، لیکن درست سنت طریقہ اور اعلیٰ اور افضل یہی ہے کہ اس کو بالکل باریک کر دیں. اب اس کا چہرہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے چہرے جیسا چہرہ، لداب علماء، اولیاء اللہ، فقہا، محدثین، بڑے بڑے حضرات کو دیکھیں ایسے ہی چہرہ بناتے ہیں. یہ اللہ کے پیاروں کا چہرہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کتراؤ. اب یہ ہو گیا چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ چہرہ بن گیا. سبحان اللہ. دوسرا عمل، دو باتوں کے لیے، قرآن پاک کو درست کرنا، دوسرے ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں. اور تیسری بات یہ کہ کھڑے ہونے کی حالت میں اور چلنے کی حالت میں اپنی شلوار کو ٹخنے سے اوپر رکھیں. یہ مردوں کے لیے حکم ہے. اور حضرت فرماتے تھے کہ عورتیں کیا کریں، داڑھی ہے، قرآن پاک تو وہ بھی درست کرے، اب داڑھی کیسے رکھے؟ کیا عورتیں بھی داڑھی رکھے؟ حضرت بلکہ حضرت حد فرماتے تھے عورتوں کو بھی داڑھی رکھنے کا ثواب مل سکتا ہے. فرمایا بتاؤں کیسے؟ جی حضرت کیسے؟ کہ اپنے شوہروں کو داڑھی رکھوا دیں. کیونکہ ملا کی 10 گھنٹے کی تقریر ایک طرف اور بیوی کا ایک جملہ کہ آپ داڑھی رکھ لیں، وہ بھاری ہے. وہ بھاری ہے جو بیوی تو بیوی ہوتی ہے نا. وہ آج ہی میں ایک لطیفہ سنا رہا تھا اپنے ہاں کہ جی زمانے معاشرے کا ہے نا، ایک صاحب جو ہے وہ بیچارے ہسپتال میں داخل ہو گئے، ان کا ایک دوست ان کی عیادت کو آیا، اس نے دیکھا پٹیاں بدھی ہوئی، زخموں سے چور چور. خیریت کیا ہوا؟ کہا بس کیا بتاؤں کہ وہ ہمارے ایک دن میں سو رہا تھا، صبح صبح بیوی نے اٹھایا اور اس نے کہا کہ ہمارے پڑوس نے گاڑی لے لی ہے. نہیں بس میں کچھ نہیں جانتی، مجھے گاڑی چاہیے. اس نے کہا کہ ہم اپنی حیثیت کو دیکھیں. کہا آپ حیثیت کی بات کریں، ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری عزت کا مسئلہ. کہا مجبور ہو گیا میں، شام کو ہمارے گھر میں 2 نئی گاڑیاں آلٹس گرینڈ کھڑی ہوئی تھی. کہا بھائی اس سے زخموں کا کیا تعلق؟ ارے بھائی میں بیمار آدمی ہوں، آہستہ آہستہ بولوں گا، اور تو سنو. کہا اس کے بعد کچھ دیر سے بعد ایک دن صبح صبح بیگم اٹھا، اٹھو اٹھو. کیا ہوا بھائی؟ ہمارے پڑوسی نے آسٹریلین گائے لی ہے. میں کیا کروں، ہماری ناک کٹ رہی ہے، کٹ گونجی ہیں ہم لوگ، بے عزتی ہو رہی ہے، ہماری بےزتی ہو رہی ہے. کہہ رہے بیگم ہم کہاں تک معاشرے، زمانے، خاندان اور یہ ان کو دیکھیں گے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے. نہیں نہیں بس میں کچھ نہیں جانتی، ہماری ناک کٹ رہی ہے، میں تو اگر گلی سے گزروں گی سر جھکا کے گزروں گی. کہا مجبور، شام کو ہمارے گھر میں دو آسٹریلین بیل کھڑے ہوئے تھے، کہہ رہے صاحب یہ سمجھ میں نہیں آئے کہ وہ بیلوں نے مارا. ارے آپ پوری بات تو سنیں، آگے تو بولنے دیں، میں بیمار آدمی ہوں، آہستہ آہستہ بولوں گا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اس کے کچھ عرصے بعد ایک دن میں نے اپنی بیوی کو صبح صبح اٹھایا، ارے بیگم اٹھو. اٹھی، ہاں بھائی کیا بات ہے؟ کہا وہ جو ہمارے پڑوسی ہیں نا فلاں صاحب، انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے. کہا اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا. جب ہوش آیا تو میں ہسپتال میں تھا. اب میری بیوی آئی میری پوچھنے، میں نے کہا امی کیا، پڑوسی نے گاڑی لی تو ہم نے دو گاڑی لی، پڑوسی نے بیل لیا تو ہم نے بھی دو بیل لیے. کہا بس کرو، رہنے دو، کہاں تک ہم ان زمانے معاشرے کے چلیں گے؟ ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے، کہاں تک ہم زمانے معاشرے کے ساتھ چلیں گے؟ بس بس رہنے دو، یہ تھوڑی اب زمانہ جہنم میں جائے گا تو ہم بھی جہنم میں جائیں گے. کہنے لگے کہ صاحب یہ کیسا انصاف ہے. کہا بس بہرحال اسی نتیجے نے مجھے یہ بنا دیا. تو میرے پیارے دوستو، اللہ اکبر، اب یہی زمانہ معاشرہ دیکھا آپ نے، جہاں کہیں مطلب ہوتا ہے وہاں زمانے معاشرے پہ چلے جاتے ہیں، جہاں مطلب نہیں وہاں اپنی دیکھتے ہیں. ارے جی ہمارے باپ دادا کیا تو یہ رسم چلی آ رہی ہے. ارے بھائی میرے پیارے بھائیو دوستو، جو یہ کہتا ہے میرے باپ دادا یہ رسم چلی آ رہی ہے، تو آپ یہ بھی تو دیکھیں، ہمارے باپ دادا تو گدھے گاڑی پہ بیٹھتے تھے، گدھوں پہ سفر کرتے تھے. ہمیں خود اپنے بچپن میں یاد ہے کہ بڑے بڑے افسر، سرکاری افسر، جو بڑے افسر ہوتے تھے وہ سائیکل پہ دفتر جاتے تھے. جو بڑا سرکاری افسر ہوتا تھا 16-17 کے ریٹ کا، وہ سائیکل پہ دفتر جاتا تھا، اور جو کلرک تھا وہ بےچارہ پیدل جاتا تھا. کیوں جناب، یاد ہے کہ نہیں؟ اور افسر سائیکل پہ جاتا تھا. اب چلاؤ نا سائیکل، اب کیوں رکھی ہے آلٹس گرینڈ، ہونڈا سٹی وغیرہ وغیرہ. نہیں ارے صاحب، وہ اگر ماں باپ دادا ایسے تھے، کہ بھائی باپ دادا جیسے رہتے تو تم بھی ویسے رہو. پہلے گھروں میں کیسا عالم سادگی کا عالم ہوتا تھا، رہو ویسے. کیوں باپ دادا سے زندگی نہیں گزارتے؟ ایک دین ہی ہے کہ نہیں، یہ تو ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، یہی تو کہتے تھے. قالوا وجدنا آبانا، ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے فرمایا اپنی قوم سے تو کیا کہتے ہیں؟ وجدنا آبانا، کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے ہی دیکھا کہ وہ بتوں کو پوچھ رہے تھے. یہی بات ہے نا، قرآن پاک میں ذکر ہے، قالوا وجدنا آبانا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے ہی دیکھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعوت دی کہ دیکھو ایک اللہ تعالیٰ، تم ایسے بتوں کو پوچھتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے خود بناتے ہو. اور پھر جب کوئی ایسا تہوار کا موسم آتا ہے تو کتنی، جس خدا کو اپنے ہاتھ سے بنایا اسی پہ سیل لگا دی، اور اس پر کیا لکھ کر لگایا؟ بائی ٹو گیٹ ون فری، دو خریدو ایک خدا خود میں مفت میں ملے گا. اور ایک کی قیمت میں دو خدا خریدو، کیسے عجیب. یہی تو قرآن پاک نے سمجھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو سمجھایا، انبیاء علیہ السلام نے تو یہی سے سمجھایا کہ کن عاجزوں کو تم نے خدا بنایا ہے. یہ معاشرہ، یہ زمانہ، جو ہماری بیماری، جو ہماری مصیبت، جو ہمارے قرض میں کام نہیں آتا، اللہ کام آتا ہے. اس اللہ کو راضی کرو، کون شفاعت کرے گا مرنے کے بعد؟ قیامت کے دن. یہ معاشرہ زمانہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہم شفاعت کی امیدیں لگائے ہیں. تو تیسرا کام کیا؟ تو عورتوں کے لیے دوسری، تو عورتوں کے لیے پہلی بات ہو گئی کہ داڑھی کی جگہ وہ کیا اپنے شوہر کو رکھوا دے، اور یہ کہ شرعی پردہ کرے، برقع پہنے. بعض لوگ اب جب اعتراض کرتے تو کہتے کہ لو جی اچھا مولانا صاحب دیکھیے، یعنی عورتیں برقع پہنے گھر میں بھی برقع پہن کے رہیں، یہ تو بلا وجہ ایک اعتراض کی بات ہے اور یقیناً ایسا نہیں ہوتا. اس کا قاعدہ ایک عام آسان بات یہ ہے کہ جس گھر میں اگر دو بھائی بھی رہتے ہیں تو مردوں کا ایک مزاج ہے, ایک تو آتے شام, صبح گئے شام کو آئے, اور پھر مردوں کا مزاج نہیں ہے گھر میں گھومنے پھرنے کا. وہ تو بیچارہ باس کی ڈانگ سن کے اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے کہ سیدھا بستر پہ جا کے گرتا ہے, ٹینشن ساری لے کر آتا ہے. ہاں بس اتنا سکھایا کہ جب گھر میں داخل ہو کہو السلام علیکم, سلام کرو. اس سلام کا ایک بنیادی, ایک تو یہ کہ اجازت ہو, اور ایک بنیادی فائدہ یہ ہے کہ گویا کہ اگر کوئی نامحرم عورت گھر پر موجود ہے تو وہ ایک طرف ہو جائے اور مرد گزر جائے. اللہ اکبر, کیا پیاری تعلیم ہے. اس لیے ہے کہ سلام کی سنت کہے, گھر میں داخل ہو سلام کرو, ایک تو اس کی برکت ہے, پھر نامحرم کوئی ہوگی وہ ایک طرف ہو جائے گی اور وہ گزر جائے گا. بیوی کو پتا چل جائے گا میرا شوہر آ گیا, کوئی نامحرم بیٹھی ہوگی تو اس کو کہے گا آپ مہربانی کر کے ذرا ایک طرف ہو جائے, میرے شوہر گزر جائیں گے. اللہ اکبر, کتنی پیاری تعلیم ہے. بس پردہ ہو گیا, شوہر گزر کے اپنے کمرے میں چل گیا, مر تھوڑی ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے. اب ایک گھر میں دو بھائی بھی رہ سکتے پردے سے. اب وہ کہے اگر کبھی مان لو ایک بھائی کی بیوی اپنے میکے چلی گئی تو بڑا آسان کام ہے, وہ آیا سلام کیا کمرے میں چلے گیا, آواز لگا دی کہ مجھے کھانا دے دے, اس نے کھانا گرم کر کے ٹرے میں رکھ کے ایک طرف رکھ دیا اور آواز لگا دی بھائی صاحب کھانا لے لیجیے, کھانا لے لیا, کھانا کھا کے اس نے برتن فارغ کر کے ایک طرف رکھ کے آواز لگا دی کہ برتن اٹھوا لیں, بس برتن اٹھائے وہ ایک طرف ہو گیا برتن اٹھ گئے, کتنا آسان ہے. لیکن بات یہی ہے کہ اگر ہم عمل کرنا چاہے تو ممکن ہے, اور اگر صرف اعتراض ہی کرنا تو پھر مشکل ہی مشکل ہے. پھر تو وہی بات ہے نا کہ ایک آدمی اتنا ہڈ حرام, اتنا کاہل مزاج کہ ہر وقت پڑا رہتا تھا, تو بیوی کو غصہ آیا. ایک دن بیوی کو کام بڑا غصہ آیا تو اس نے کہا کہ تو اتنا کاہل ہے, اگر دنیا میں کاہلی کا عالمی مقابلہ ہو تو تو اس میں اول نمبر آئے گا. تو اس نے انگڑائی لے کر کہا کہتی تو تو ٹھیک ہے لیکن جائے کون, جانا ہے آپ کو, ان کو حوالے کر دے. کہتی تو ٹھیک ہے لیکن جائے کون. تو یہی حال ہے. تو اسی طرح عمل کرنا چاہے واللہ راستے موجود ہیں, سیکھنا چاہے راستے موجود ہیں. اس لیے تو ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں جائے, مفتیان کرام سے مشورہ کرے, سب راستے موجود ہیں. تو عورتوں کے لیے شرعی پردہ کہ وہ برقعہ, ہاں برقعہ کی کیا صفات ہو, برقعہ ڈھیلا ڈھالا ہو, چست اور تنگ نہ ہو. دوسرا یہ کہ اس پر بیل بوٹیاں نہ بنی ہو, اپنے کپڑے پہنے, اس میں بے شک شوہر کی جیسی حیثیت ہے, اپنے شوہر کی حیثیت کے موافق اچھا عمدہ لباس پہنے. وہ کہے بھائی نہیں ایمبرائڈری ذریعے ایسا چاہیے, ہاں بھائی پہنو, شوہر کہہ رہا ہے دلا رہا ہے تو پہنو, اس کی خواہش ہے کہ تم اچھا پہنو تو شوہر دلا رہا ہے پہنو, لیکن برقعے میں نہ. جتنا ایمبرائڈری وغیرہ بیل بوٹیاں لگانی ہیں, جتنے موتی لگانے ہیں, وہ سب کپڑوں پہ استعمال کرے اس کو. اور اسی طرح سے چہرے کا پردہ بھی عورتوں کے لیے واجب ہے. تو یہ آسان ہو گیا. دوسرا تیسرا کام کیا مردوں کے لیے, کہ اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھیں, اور عورتوں کے لیے کہ وہ ٹخنے چھپا کے رکھیں. اس لیے یہ فرق ہے کہ ایک آدمی قاعدہ یہ ہے کہ جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ نظر نیچی کر کے چلتا ہے, لہذا جب اس کو پتا چل جائے گا کہ جس کے ٹخنے کھلے اس کا مطلب مرد آ رہا ہے, جس کے ٹخنے جو ہے وہ چھپے ہوئے عورت آ رہی ہے. آسان قاعدہ ہو گیا نا. تو ایسا نہ ہو کوئی ہمیں دیکھ کر سمجھے کوئی صوفی صاحب, وہ جیسے ایک نابینا تھا نا, نابینا کے ہاتھ میں اسپیشل والی اسٹک بھی ہوتی ہے نا, اسے اس کو گویا اس کے پاس پرمٹ ہوتا ہے جس کو چاہے ٹکر مار دے. ایک نابینا نکلا بازار میں بےچارا گزر رہا تھا تو نظر تو آتا نہیں, ایک بھینس سے ٹکرا گیا. اب اس کو اس نے کہا رہے بھائی معاف کرنا بہن, شرم آئی کہ بھائی میں نے ٹکر مار دی کسی, اس نے معاف کرنا بہن. لوگ ہنسنے لگے, لوگوں نے کہا بہن نہیں بھینس ہے. بڑا شرمندہ ہوا, بہت شرم آئی, بڑا غصہ تو بہت آیا لیکن اب کیا بولے, آگے بڑھا تو کسی عورت کو ٹکر مار دی. اب غصے میں کہتا ہے عجیب ہے لوگ اپنی بھینسوں کو کھلا چھوڑ دیتے. تو مرد اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھے اور عورتیں اس کو چھپا کے رکھے. اب رہی بات کہتے جی بڑا عجیب لگتا ہے, تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میری انی حمیش الساتین, میری پنڈلیاں سوکھ گئی ہیں, اگر میں اوپر کرتا ہوں تو بری لگتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہ اوپر فرمایا کہ برائی کہ مصیبت تو بیماری تو اللہ کی طرف سے, اس پر تجھے اجر ملے گا, لیکن معصیت تیری طرف سے ہوگی, گناہ تیری طرف سے ہوگا. حضرت اس کو سمجھاتے تھے اور دیکھیں کتنا عجیب فرمائے, دیکھو سردی میں تو ویسے ہی موزے پہننے کو دل چاہتا ہے کیونکہ سردی میں ٹھنڈ لگتی ہے, تو فرمایا سردی میں موزے پہن لے خود ہی ہو گیا, اور رہی گرمی کے جی آفس جانا ہے, دفتر جانا ہے, فلاں پارٹی میں جانا ہے, کسی جو ہے وہ دعوت ولیمہ میں جانا ہے, شرکت کرنی ہے, تو فرمایا پھر بھی انسان جوتے موزے تو پہن کے جاتا ہے, بس وہ خود ہی ٹھیک ہو گیا. البتہ فرماتے تھے میچنگ کا پہن لو, ہر چیز میں میچنگ چاہیے نا. تو مرد ٹخنے کھلے رکھیں گے, اور یہ حکم صرف مسجد کے نماز کے لیے نہیں ہے بلکہ مرد کے ٹخنے کھلے رہنے چاہیے, کیونکہ مرد کا شلوار ٹخنے سے نیچے لٹکے یہ حرام اور گناہ کا میرا ہے. اور عورتوں کے لیے چھپانا ضروری ہے, اس کا اہتمام کریں. تین باتیں ہوگی, چوتھی بات نظر کی حفاظت. اللہ اکبر, کیا عجیب مضمون. حضرت فرماتے تھے دیکھو قرآن پاک میں جو احکام ہے مرد عورت کے لیے ایک ہی جگہ نازل ہوا, نماز پڑھو روزہ رکھو ایک ہی جگہ, لیکن نظر کی حفاظت کا حکم مردوں کو الگ فرمایا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, عورتوں کو الگ فرمایا, قل وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, دونوں کو الگ الگ فرمایا کہ مرد بھی اپنی نظر کو نیچی رکھے عورتیں بھی اپنی نظر کو نیچی رکھے. کیا عجیب اللہ اکبر. اور یہ حفاظت نظر آج کل تو آج کل لوگوں کے پاس اتنا ٹائم کہاں باہر نکلے, کیوں 3G نے سہولت کر دی ہے. اب تو مرد کیا عورت کے ہاتھ میں بھی موبائل فون, اینڈرائڈ 3G ٹچ فون آ گیا, مس فون. مرد مرد عورتوں نے بھی فیس بک پہ اپنی آئی ڈی بنا لی ہے اور مختلف سوشل نیٹ ورکنگ کی ویب سائٹ پر اپنی آئی ڈی بنا لی ہے, تو اس میں بھی نظر بچائے. یہ تصاویر کو دیکھنا یہ سب اس کا بھی اثر ہوتا ہے. ایک عالم کے پاس میاں بیوی تھے, ان کے طلاق کا مقدمہ آیا کہ دونوں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں, کہ جی طلاق دے دو علیحدگی. ان عالم نے پوچھا کہ تمہارے گھر میں ٹی وی ہے, کہنے لگی ہاں. فرمایا ایک کام کرو 3 مہینے کا تمہیں میں چلو موقع دیتا ہوں, تم کہو ٹی وی بند کر دو, ٹی وی نکال دو گھر سے, پھر 3 مہینے بعد آنا پھر فیصلہ کریں گے. 3 مہینے بعد آئے کہا کہ جی اب ہم الحمدللہ ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے, ہم خوش ہیں. پوچھنے لگا مرد کہ حضرت اس میں بات کیا ہے؟ فرمایا بات یہ کہ ہوتا یہ کہ انسان ہے, اب اس میں جو گلیمر لائف دکھائی جاتی ہے تو انسان کی کتنا ہی مالدار ہو کتنا ہی مال اس کے پاس ہو لیکن اپنی اصلی زندگی میں تو یہ سب نہیں کر سکتا نا. اگرچہ مال موجود ہے لیکن وہ تو سب, اب ہوا شوہر نامحرم عورتوں کو دیکھ رہا ہے, عورت جو ہے نامحرم مردوں کو دیکھ رہی ہے, ادھر وہ اس کی شکل دیکھے ادھر اس کی شکل دیکھے تو کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا. تو نتیجہ یہ کیا کہ اب پھر مرد آیا اس نے ٹی وی کھول لیا, اب وہ بیوی سے بات کرنے کی فرصت نہیں, وہ بیوی بیچاری منتظر بیٹھی ہے کہ یہ مجھ سے بات کرے گا, جناب صاحب کو جو ہے ٹی وی سے فرصت نہیں ہے. ادھر عورت سے وہ بات کرنا چاہے جی جی ہمیں تو ٹی وی کے پروگرام اس وقت ڈرامہ آ رہا ہے, آخر کیسے کروں گی میں, ڈرامہ سیکھوں گی تو ڈرامہ کروں گی نا. بیٹا یہیں ہنس سکتے ہو, گھر جا کے مت ہنسو, یہاں دل کھول کے ہنس لو. تو اب نتیجہ کیا ہے, ایک تو اللہ تعالی کی نافرمانی کی نحوست, پھر اس گناہ, یہ گناہ ہی ایسا عجیب ہے کہ سڑکوں والیوں کو دیکھے گا تو اپنی بیوی اچھی نہیں لگے گی. حضرت فرماتے تھے سڑک والی سے نظر بچاؤ, اگر بیوی کا حسن کم بھی ہوگا پھر بھی وہ اچھی لگے گی. فرماتے تھے دیکھو بھائی بھوک نہیں ہے تو دال رات کی روٹی اور دال بھی رکھ دو, ٹماٹر کی چٹنی یا ہرے پودینے کی چٹنی بھی کتنا مزہ آتا ہے. ارے خالی بھوک میں تو رات کی روٹی باسی روٹی اور دال بھی اچھی لگتی ہے. اور پیٹ بھرا ہوا ہو تو بریانی کباب کوفتے بھی اچھے نہیں لگتے. تو حضرت فرماتے تھے جو نظر بچاتا ہے وہ اس کو بیوی ہی اچھی لگتی ہے, اور جو ادھر ادھر نظر مارے گا تو ظاہر بات ہے وہ بیوی تو اس کو اچھی نہیں لگے گی, اور جو عورت دیکھے گی اس کو اپنا شوہر اچھا نہیں لگے گا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سخت ناپسند فرمایا کہ اگر کوئی کسی عورت کے دل میں کسی عورت کو اس کے شوہر کی برائیاں کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند فرمایا, یہاں تک کہ فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی عورت کو اس کے شوہر سے برنگیختہ کرنا, اولاد کو باپ سے متنفر کرنا, کسی ملازم کو اس کے مالک سے متنفر کرنا, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہم میں سے نہیں ہے, اتنی بڑی برائی ہے. اس لیے قاعدہ اور بھی سکھایا کہ دنیا کے معاملے میں اپنے نیچے سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو, اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. اللہ اکبر. اصل وہ کیا کہ دنیا کا معاملہ ہے, کوئی عورت دوسرے کو دیکھے اس کے جیسے بھی کپڑے ہو کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے یہ نعمت دی, اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے یہ نعمت دی. مرد ہے عورت ہے, جب وہ اپنی نعمت پر شکر ادا کرے گا نا تو پھر میرے پیارے دوستو اس کی زندگی سکون سے گزرے گی. اور یہی ہے بس نظر کی حفاظت کا راز, کہ جو نظر بچائے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی زندگی سکون سے گزرے گی, بیوی سے محبت کرے گا. جو بیوی نظر بچائے گی تو وہ شوہر ہی اس کے دل میں بسے گا, اور یہی مطلوب ہے. اب بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو شوہر محبت سے بیوی کو دیکھے, بیوی محبت سے شوہر کو دیکھے, اللہ تعالیٰ دونوں کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں. اللہ یعنی اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے اجر مل رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت مل رہی ہے, دوسرے کی بیوی کو دیکھے لعنت مل رہی ہے. کتنا بڑا کہ اپنی بیوی کو دیکھے سبحان اللہ, اپنے بچے ہیں ماں باپ ہیں ان کو دیکھے انسان ہے کتنی خوشی ہوتی ہے. اور کیوں اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی؟ جب دوسروں کو دیکھے گا تو اچھی نہیں لگے گی اپنی. لہذا جس کو اپنی بیوی اچھی نہ لگتی ہو سب سے پہلا کام وہ کرے نظر کی حفاظت کرے, پھر دیکھے. کیونکہ ظاہر بات ہے جب کوئی موازنہ نہیں ہوگا وہ لے دے کے وہی اچھی لگے گی, یہی حضرت فرماتے تھے. اب جب سڑکوں والے کو دیکھتا پھرے گا, انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ تماشے دیکھتا پھرے گا, تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس لیے نظر کی حفاظت کرے. چوتھی بات یہ ہے مرد بھی عورت بھی, خصوصاً یہ گھروں میں بھی نامحرم رشتے دار ہیں ان سے بھی حفاظت کرے. جیسے مرد کے لیے ہے کہ وہ بھابھی سے سالی سے پردہ ہے اور چچی ممانی سے پردہ ہے, اور اسی طرح سے عورت ہے وہ شوہر کے بھائی یعنی دیور سے جیٹھ سے پردہ ہے, اور بہن کے شوہر سے جو کہ بہنوں ہی اس سے پردہ ہے, شوہر کے ماموں شوہر کے چچا سے بھی پردہ ہے. تو یہ اہتمام ہوگا جب ہمارے گھر میں شریعت ہوگی تب اللہ تعالی کی مدد آئے گی سبحان اللہ. تو یہ نظر بچائے گا تو اللہ اکبر, اور جو نظر کی حفاظت نہیں کرے گا نتیجہ یہ ہوگا اس کا دل تباہ و برباد, اس پر اس کے دل پر جو اللہ کے عذاب کے جوتے پڑے کر رہے ہیں, کیونکہ اس نے تو اپنے سکون کو خود ہی برباد کیا. اس لیے نظر بچائے. چوتھا کام, اب رہی بات کہ نظر بچانے میں تکلیف ہے, آہ میرے شیخ فرماتا ہے ارے اسی نظر بچانے جیسے تکلیف ہے نا, اسی تکلیف سے اللہ ملتا ہے, اسی تکلیف سے اللہ. فرمایا نظر بچانے کی تکلیف ایسی جیسے مرچوں والا کباب کھانے کہ کھا رہا ہے تو آنکھ سے آنسو بھی نکل رہے ہیں, کھجلی بھی کر رہا ہے, ناک سے پانی بھی کر رہا ہے, پسینہ بھی نکل رہا ہے ہر مسام سے, کروٹیں بھی بدل رہا ہے, بار بار پانی بھی پی رہا ہے, ہر آدمی کہہ رہا ہے ارے کتنی تکلیف میں ہے. اس نے کہا اللہ یہ جناب یہ کباب آپ کو بہت تکلیف دے رہے ہیں, آپ مجھے دے دیں. کہا آپ کو کیسے پتا یہ کباب تکلیف دے رہا ہے؟ کہا جی آپ کی آنکھوں سے آنسو, یہ آپ کا پسینہ, یہ کروٹیں بدلنا, سو سو کی آوازیں, ناک سڑکنا, اور یہ پانی پینا ٹھنڈے ٹھنڈے پانی, یہ سب علامتیں تکلیف کی ہے. کہا بے شک یہ سب علامتیں تکلیف کی ہے لیکن کباب چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. فرمایا اسی طریقے سے وہ جو شخص نظر کی حفاظت کرتا ہے اس کا دل ٹوٹتا ہے, دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے, خواہشات ویران ہو جاتی ہے, لیکن اسی ٹوٹے ہوئے دل کو پھر اللہ تعالیٰ اپنی تجلی گاہ بناتا ہے. اس دل کی لذت ایسی ہوتی ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں نظر بچا کر تم قرآن پاک کی تلاوت کر کے دیکھو, نظر بچا کر تم نماز پڑھ کے دیکھو, نظر بچا کر تم اللہ اللہ کر کے دیکھو, اور نظر بچا کر تم اپنی بیوی کو دیکھو, اپنے ماں باپ کو دیکھو, تمہیں دین تو کیا تمہاری دنیا بھی حسین ہو جائے گی. اور نظر ڈالو گے تو دین تو برباد ہوگا ہی ہوگا, دنیا بھی برباد ہو جائے گی. اس لیے فرماتے ہیں تھوڑی سی تکلیف اٹھا دو, پرانی عادت ہے نا, تھوڑے دن کا مجاہدہ کر لے, انشاءاللہ پھر مزہ آنے لگے گا. اور جب مزہ آئے گا اور اس مزے کے بعد اللہ تعالی کی ذات, جب وہ ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ تعالی کی ذات متجلی ہوگی, پھر کہے گا یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی, پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی, اور ایک بجلی سی پہلے گوندی اور اس کے آگے خبر نہیں ہے, مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. تو چوتھا کام حفاظت نظر ہے, یہی ہے ہمت, نظر نیچی کر کے چلے, بس دیکھیں کیا ضرورت ہے. بھائی ایک آدمی پیدل جا رہا ہے یا ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا, اس کو کیا ضرورت ہے ادھر ادھر دیکھنے کی, یوں کیا تلاش کر رہا ہے. ہاں ڈرائیور کا کام ہے کہ وہ ادھر ادھر ضرورت کے لیے ادھر ادھر دیکھے گا, لیکن موٹر سائیکل والا بھی ایسے نہ چلا کہ بس اسٹاپ پہ گزرے دیکھ ادھر رہے ہیں اور موٹر سائیکل آگے چلا رہے دیکھ ادھر رہے, یہی تو ہوتا. اور آخری بات فرمائی, پانچویں بات یہ کہ دل کی حفاظت کریں. یہ دل اللہ کا گھر ہے, اللہ نے دل کو ایسا جیو بنایا کہ پوری دنیا گھسی چلی آتی ہے, کیونکہ دل اللہ نے اپنے رہنے کے لیے بنایا. اس نے دل کی ساخت ہی عجیب بنائی ہے, عجیب چیز ہے دل بھی. اس لیے آتا ہے کہ یہ جو شیطان تھا نا, جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا, شیطان اوپر نیچے دائیں بائیں اس نے اچھی طرح دیکھا, اس نے ہر جگہ گھوما, اس نے کہا ارے اس بندے کو قابو کرنا کیا مشکل ہے, لیکن دل تک اس کی رسائی نہیں. اس نے کہا ارے ایک چھوٹا سا کھانا ہوگا, یہ دل تک رسائی نہیں اس کی. لہذا یہ جو دل ہے یہی وہ چیز ہے, البتہ اس دل پہ بھی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیے نا سیکورٹی رکھتا ہے, سیکورٹی رکھتا ہے کہ جہاں پر کوئی خاص مہمان رہتے ہیں وہاں سیکورٹی رکھی جاتی ہے. اسی طرح یہ دل, اس میں بھی حفاظت کی ضرورت ہے. کیسے؟ سیکورٹی کمپنی سے رابطہ کیا جاتا ہے کہ جی ہم اپنے یہاں سیکورٹی کروانی ہے, وہ اس دل کے رابطے کے لیے بھی ہے, اللہ والوں سے رابطہ کریں. لہٰذا انسان جب کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے, اس کی مجلسوں پہ بیٹھتا ہے, اس کی صحبتوں میں بیٹھتا ہے, تو میرے پیارے دوستو اللہ تعالی کی طرف سے خاص حفاظت ملتی ہے. اس لیے شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں افریقہ کے اندر 12ویں صدی میں, حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب نے ان کا ذکر فضائل اعمال میں بھی کیا ہے, فرمایا. وہ فرماتے تھے کہ جب انسان جب ذکر کرتا ہے نا تو شیطان پیچھے کے رستے سے, یہ اصل میں جو ہے نا ہمیشہ پیچھے سے وار کرتا ہے, شیطان کا کام ہے کہ ہمیشہ پیچھے سے وار کرے گا, چھپ کے وار کرتا ہے. اور شیطانی کارندے بھی یہ کام کرتے ہیں, چھپ کے مارتے. لہذا یہ کیا کرتے ہیں, جب وہ ذاکر ذکر کے لیے بیٹھتا ہے نا تو شیطان پیچھے کے رستے سے اپنی سونڈ کو اس کے دل میں داخل کرتا ہے اور پھر وسوسے ڈالتا ہے. اسے جیسے ذکر شروع کرتا ہے, او ہو ارے یار مجھے تو یاد ہی نہیں ہے اس کو فون کرنا تھا, اب 10 باتیں اس کو اس وقت یاد آ جاتی ہیں, وہ جو سارا دن یاد نہیں ہوتی وہ اس میں کو یاد آتی ہے. ارے بھائی جلدی کرو مجھے پتا چلا, اگر ذکر کر بھی لیا تو کھٹاکٹ 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 تسبیح دوڑائی آگے بھاگو بس. لیکن فرماتے ہیں کہ جب کہ انسان کسی اللہ والے سے تعلق کرتا ہے, اس کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے, اس کی صحبتوں میں جاتا ہے, تو اس اللہ والے کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے قلب کا ایک خاص نور کے ذریعے سے حصار کھینچ دیتے. لہذا جب وہ ذکر کرنے بیٹھتا ہے, شیطان جیسے ہی اپنی سون داخل کرتا ہے تو ایک جھٹکا لگتا ہے, پیچھے جا کے گرتا ہے. اس لیے دیکھا نا کہ انسان صحبت اہل اللہ میں جاتے ہی فوراً اس کی دینی ترقی بہت تیزی سے شروع ہو جاتی ہے, وہ وجہ یہ ہے ان کی صحبتوں کی برکت سے. یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا رکھا ہے. اس لیے انسان دیکھے جب صحبت میں ناغا کرتا ہے نا, اب دل میں طرح طرح کی باتیں خیالات, ارے میری دنیا کا کیا ہوگا, فلاں کا کیا ہوگا, گناہ نافرمانیاں وسوسے یہ سب شروع ہو جاتے ہیں, اور جیسے ہی صحبت شیخ میں آ جاتے ہیں پھر ساری چیزیں وہ سب ختم ہو جاتی. یہ اللہ نے ایک عجیب اثر رکھا ہے صحبتوں کا. عقائد کی درستگی، وسوسے، یہ سب ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ روشنی آ جاتی ہے. تو چوتھی چیز، پانچویں چیز، دل کی حفاظت کریے، دل اللہ کا کریں، خیالات نہ پکائیں. اگر خیال آئیں پرواہ نہ کریں، یہ ہائی وے ہے، یہ تو آئیں گے جائیں گے، پرواہ نہ کریں. ٹھہرنے نہ دیں، جیسے موٹر وے پہ ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، ٹھہر نہیں سکتے وہاں پہ، گاڑی کو آپ روک نہیں سکتے، فوراً پولیس پہنچ جائے گی. ایسے کسی کو ٹھہرنے نہ دیں، ورنہ سکون برباد ہو جائے گا، نہ کوئی راہ پا جائے. آہ کیا پیارا شعر میرے شیخ سنایا کرتے تھے، حضرت ماشاء محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، نہ کوئی راہ پا جائے، گزرنے بھی مت دو. دیکھیں نا، جہاں رہتے ہیں بڑے افسران وغیرہ، وہاں سے گزرنے بھی نہیں دیتے. کہا بھائی اس رستے سے جاؤ. کہا بھائی صاحب آپ میری سنیں، میں بہت لمبا رستہ ہے، مجھے چھوٹے رستے سے یہاں سے جانے دیں. کہا نہیں، اجازت نہیں ہے. تو یاد رکھیے، دل میں آ رکھے نہیں کہ جو چاہے گھسا چلا ہے، نہیں، نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے. حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاسباں رہنا، نگرانی کرے، اور جہاں کی کمزوریاں سیکورٹی کے جی غیر اللہ دل میں داخل ہو رہا ہے، فوراً اللہ والوں سے رابطہ کرے کہ جی آج کل یہ وسوسے، یہ خیالات اور یہ چیزیں آ رہی ہیں. وہ دل تو رکھے اپنا سامنے کہ جی ہماری یہ آج کل باتیں، یہ چیزیں آج پیدا ہو رہی ہیں، ان گناہوں کی طرف میلان پڑ رہا ہے، وسوسوں کی طرف جا رہا ہے، گناہ میں مبتلا ہو رہا ہوں. تو اس کا مطلب کہ سیکورٹی میں کمی ہے. تو یہ کام کریں دل کی حفاظت، اور دل میں بڑائی بھی نہ آنے دیں. ایک بات مرتبہ اندر سے ہی کام شروع ہو جاتا ہے، وہ کیا، دل میں بڑائی آنا شروع ہو گئی، یار میں بھی بڑا نیک آدمی ہوں، کیسا بیان کرتا ہوں، کیسا ہوں میں نیک ہوں، میری شکل کیسی ہے، میری صورت کیسی ہے. اس لیے تو آئینہ کے دیکھنے میں دعا سکھائے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ جیسے آپ نے میرے ظاہر کو حسین فرمایا، تو ظاہر کی قیمت نہیں ہے، اصل قیمت اخلاق کی ہے، کہ ظاہر تو یا اللہ آپ نے اچھا بنا دیا، بس میرے اخلاق بھی اچھے بنا دیجیے. آہ، تو اس کی نظر آئینہ دیکھ کر جو اپنے حسن و جمال پر آتی کہ دیکھو میں کتنا حسین، گھنٹوں گھنٹوں آئینوں کے سامنے بیٹھے ہوئے، تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پیاری دعا ہے کہ اس کو دنیا سے آخرت کی طرف منتقل کر دیا، کہ تم آئینہ بھی دیکھو تو یاد رکھو اللہم حسن تخلقی، اور وفیر اللہم انت احسن تخلقی فحسن خلقی فاحسن خلقی. دو طرح سے الفاظ ہیں، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، کہ جس طرح سے آپ نے میرے ظاہر کو بنایا، یا اللہ اصل چیز تو ظاہر تو ایک دن مٹی میں چلا جائے گا، بس میرے باطن کو حسین فرما دیجیے، اخلاق میرے حسین ہو جائے، سبحان اللہ، تاکہ ادھر منتقل ہو جائے آخرت کی طرف. کیوں، ظاہر کیا ہے، دیکھ رہا انسان بڈھا ہو گیا، ایک دن قبر میں بھی چلا جائے گا، مٹی ہو جائے گا، کیا بچے گا، لیکن اس وقت باطن کی قیمت ہے. اللہ اکبر، یہی یاد کرائی بات کہ باطن کی قیمت ہے. ہاں حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو اس لیے کسی اللہ والے سے رابطہ کرو کہ صاحب یہ مشکل لگتا ہے، اگر ہم داڑھی رکھیں تو معاشرہ زمانہ جی نظر بچائے، شلوار ٹخنے سے اوپر کریں تو کیا ہے کہ رہے گا نیک لوگوں میں. تو وہی بات جو میں نے کہی تھی، دل میں قوت پیدا ہوتی ہے، اللہ والوں کی صحبت میں خاص اثر ہے، اس سے قلب میں مضبوطی آتی ہے، انسان کے اچھے کام کرنے کی ہمت اور قوت پیدا ہوتی ہے. دیکھیں نا کہ پڑھنے جب تکرار ہوتا ہے نا، اس میں کیا ہے کہ جب طالب علم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جو نہیں پڑھنے والا وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے، یہ ہے تکرار کا فائدہ. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں تمام گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب میں قوت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال پر عمل کی توفیق دے، اور اس کو ذریعہ بنا دے پوری شریعت اور دین پر عمل. میرے دوستو، راحت اسی میں کہ ہم دین پر عمل کریں. دیکھیں نا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں پیدا کرنے کا سلیقہ سکھایا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اسی کے لیے تو دین ہے. ہاں، کہ تم آرام دنیا میں آرام چاہتے ہو، اور اس کے دنیا کو آخرت کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو، تو ایسے ہی بنے گا، ورنہ جن چیزوں کی دوڑ میں ہم لگے ہوئے ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور نتیجہ انتہا کیا ہے، ہم قبر میں چلے جائیں گے، وہ سب ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ عمر کی توفیق عطا فرمائے. چلو آج تھوڑا سا ذکر بھی کر لیتے ہیں، اگرچہ ہمت کم ہے کہ، لیکن پھر بھی تھوڑا سا